خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمد للہ عز و جل، قاضی ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مستطاب، کتاب مبارک، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے دو درسوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے علم غیب کے حوالے سے جو معجزات بیان کیے گئے شفا شریف میں، انہیں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کے سلسلے میں بھی کچھ حصہ اس کا مکمل کریں گے۔ مختلف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب کی خبریں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکیدر کے پاس بھیجا تھا، اور یہ اکیدر جو ہے یہ ایک علاقے کا گورنر تھا، اور یعنی وہاں کا بادشاہ تھا، حاکم تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیدر کی طرف بھیجا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انک تجدہ یصید البقر، یعنی جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ گائے کا شکار کر رہا ہوگا، یعنی وحشی جانوروں کا شکار کر رہا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں فوجدت هذه الامور كلها في حياته وبعد موته كما قال عليه الصلاه والسلام، یعنی یہ واقعہ جو حضرت خالد بن ولید والا ہے، یہ اور اس سے پہلے جو بہت سارے واقعات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، جن کو ہم سن چکے ہیں، ان تمام کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی پائے گئے۔ یعنی کئی معاملات وہ تھے کہ جن کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، یعنی آپ کی حیات کے اندر ہی، تو وہ دنیاوی حیات کے اندر ویسا ہی ہوا۔ اور بہت سارے معاملات وہ تھے کہ جن کے بارے میں بعد کے لیے خبر دی تھی، تو ان میں سے کئی واقعات رونما ہو چکے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اکیدر کے پاس پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا شکار کا بتایا تھا وہ شکار ہی کر رہا تھا، یعنی یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ شکار کر رہا ہوگا، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس تک پہنچیں گے تو بھی وہ شکار ہی کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ تو بہت سارے واقعات جو نام لے کے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آپ کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بہت سارے منافقین بھی موجود تھے کہ جو اپنا کفر دل کے اندر چھپائے اور اسلام کو ظاہر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مومنوں کو ان کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے تو سوال کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارا سوال بھی بتا دوں اور اس کا جواب بھی بتا دوں، اور اگر تم چاہو تو تم سوال کرو میں تمہیں جواب دوں۔ تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ آپ ہی سوال بتا دیجئے، آپ ہی جواب بتا دیجئے۔ تو اسی مومنوں کے بارے میں بھی بتاتے تھے، اسی طرح منافقین جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم بڑے ہوشیار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بسا اوقات تو اشاروں کے اندر باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیز موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک ایک منافق کی نشاندہی کر کے اس کو مسجد سے باہر نکلوایا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک پیش آیا معاملہ کہ ان منافقین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، تنہائی میں گفتگو کرتے تو کہتے کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم اگر کوئی اور ان کو خبر دینے والا نہ ہو تو اس مدینہ طیبہ کے جو پتھر ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیں گے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غیبی اخبار ہیں، غیبی خبریں ہیں جو آپ نے خبریں دیں، اخبار، یہ تمام کی تمام اتنی مشہور و معروف تھیں وہاں کہ ان کو اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ تنہائی میں بھی بات کریں گے تو ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانا جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کا یہ ذہن تھا کہ اگر کوئی دوسرا بتانے والا ہماری سن کے نہیں بتا رہا تو یہ پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے بتا دیں گے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح بات کی ہے. آگے قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی غیب کی خبر دی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، جس کا تذکرہ بخاری مسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور ولید بن العاصم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تو کچھ دن تک جو بشری عوارض تھے وہ طاری رہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں تکلیف رہی، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری صورتحال صحابہ کرام علی مردوان کو بتائی کہ فلاں مقام پر فلاں کنویں کے اندر اس طرح کھجور کے گوشے کے اندر وہ بال جو کنگھی میں استعمال ہوئے تھے، کنگھی کے اندر رہ گئے تھے، وہ اس میں ڈال کر جادو کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ان جادوگروں کے بارے میں بھی بتایا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے. فرماتے ہیں اعلامہ بصفت السحر الذی سحرہ به لبید بن العاصم وکونہ فی مشت ومشاقۃ فی جف تلع نخلۃ ذکر وانہ القی فی بئر ذروان فکان کما قال ووجد علی تلک الصفت. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور بنی ہاشم کا قریش نے بائیکاٹ کیا اور شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے بنو ہاشم جو ہے وہ وہاں پر محصور رہے، تو قریش نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں کہ اور اس کو لکھ لیا تھا کہ بائیکاٹ کریں گے، ان تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دیں گے، ان سے تمام کی تمام تعلقات ختم کر دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو بعض اس وقت ایسے موجود تھے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اس طرح بائیکاٹ کر دینا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اور آپ کے خاندان تک کوئی چیز پہنچنے نہ دے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے آپس میں یہ مقاطعہ، یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جا کے وہ معاہدہ کہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر لگایا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھ لو کہ وہ تمام کا تمام دیمک کھا گئی ہے سوائے وہ مقام کے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو مجھے بتا دینا. تو قریش جب وہاں پر گئے تو جا کے دیکھا، یعنی جو لوگ صلح کروانا چاہ رہے تھے وہ قریش کے ساتھ وہاں جا کے دیکھا، انہوں نے تو واقعی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ معاہدہ جیسا ہوا تھا وہ سارا کا سارا دیمک کھا گئی تھی، صرف جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا وہ جگہ باقی تھی، تو پھر ان کو صلح کرنی پڑی، بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا. واعلامه قريشا باكل الارض ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم وانها ابقت فيها كل اسم الله فوجدوها كما قال. اور اس سے پہلے معراج کے باب کے اندر یہ تفصیل گزر چکی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے معراج سے تو کفار قریش نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی پوری جو تصویر ہے، پوری جو صفت ہے وہ ہمارے سامنے بیان کریں کہ وہ کیسا ہے، کیسی ہے وہ مسجد اقصی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا گیا. تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر، کیونکہ جب گئے تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ بندہ ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ ہر چیز آ کے بیان کرنی ہے اس نے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اب کر دی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی کی پوری تصویر ان کے سامنے بیان کرتے رہے، پوری صورت ان کے سامنے بیان کرتے رہے. یہ بھی غیب کا علم ہے کہ اس طریقے سے چیز کو نہیں جانا جا سکتا, نہ ہوا سے خمسہ سے جانا جا سکتا ہے, نہ عقل کے ذریعے جانا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دور چیز کو دیکھ کر ان کے سامنے بیان فرمایا. فرماتے ہیں وَوَصْفُهُ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ بَيْتَ الْمَقْدِسِ حِينَ كَذَّبُوهُ فِي خَبْرِ الْإِسْرَائِ وَنَعْتُهُ إِيَّاهُ نَعْتَ مَنْ عَرَفَهُ وَإِعْلَامُهُمْ بَعِيرَهُمُ الَّتِي مَرَّ عَلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ وَإِنذَارُهُمْ بِوَقْتِ وُصُولِهَا فَكَانَ كُلُّهُ كَمَا قَالَ إِلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَكُونُ وَلَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْهَا مَا ظَهَرَتْ مُقَدَّمَاتُهَا. اس سے پہلے والے درس کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ تین طرح کی ہیں, اور ان میں سے جو صغرا ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں, جو وسطی ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس کا دور چل رہا ہے, اور جو کبرا ہیں آنے والی اس کے مقدمات اب ظاہر ہوتے جا رہے ہیں, یعنی اس کا اب پیش خیمہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جو علامات کبرا سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرب قیامت کے دیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی وہ ہوں گی, لیکن ان کے مقدمات ان کی ابتدائی باتیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں. انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بیت المقدس جو ہے اس کا آباد ہونا, بیت المقدس کا آباد ہونا یہ مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب بنے گا. بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ منورہ کی ویرانی کا سبب بنے گا, اور مدینہ منورہ کی ویرانی جو ہے یہ ملحمہ کے خروج کا سبب بنے گا, یعنی ابتدا ہوگی. ملحمہ جنگ کو بولتے ہیں. قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دی کہ بہت بڑی جنگ ہوگی, کہ نہ اس سے پہلے ایسی جنگ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی جنگ ہوگی, جس میں مسلمان رومی بھی جمع ہوں گے, اور پھر اس میں ایک ماورائے طاقت کے خلاف جنگ ہوگی, پھر مسلمانوں کی رومیوں سے یعنی نصارہ سے جنگ ہوگی. یہ ساری خبریں دی گئیں, اس کو ملحمۃ الکبرا بولتے ہیں, ملحمۃ الکبرا بولتے ہیں. تو اس کے ظہور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ منورہ کا ویران ہونا, اس کے فوری بعد جو ہے یہ ملحمۃ الکبرا ہوگی, یعنی بڑی جنگ واقع ہوگی. اور جب ملحمۃ الکبرا ہوگی تو اس سے پہلے قسطنطنیہ یعنی استنبول یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا, اس حدیث کا تقاضا یہ ہے. تو جیسے ہی ملحمۃ الکبرا ہوگی, یہ بڑی جنگ ہوگی, اس کے فوری بعد جو ہے وہ قسطنطنیہ دوبارہ مسلمان فتح کر لیں گے, یعنی استنبول کو فتح کر لیں گے, اور پھر استنبول جو فتح ہو جائے گا تو اس کے فوری بعد دجال نکل آئے گا. یہ ساری کی ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, جن کے بظاہر مقدمات اب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, فرمایا کقولہ عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمۃ فتح القسطنطنیہ ومن اشراط الساعۃ وآیات حلولها وذکر النشر والحشر واخبار الابرار والفجار والجنۃ والنار وعرصات القیامہ. یعنی ایک تو یہ خبریں دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابھی میں نے بیان کی, اس کے علاوہ بہت ساری خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. امام مہدی کا تشریف لانا, امام مہدی کے متصل دجال کا آنا, دجال سے متصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا آنا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا, تین زلزلے واقع ہونا, آگ کا نکلنا, یہ ساری کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو قرب قیامت میں بالکل آخری وقتوں کے اندر ہی واقع ہوں گی. صرف یہاں تک بیان نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت واقع کیسے ہوگی اس بات کو بھی بیان فرمایا, حشر کیسے ہوگا, نشر کیسے ہوگا, پھر اس کے بعد میدان قیامت کے دوران کیا کیا معاملات پیش آئیں گے, اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یوں ہی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جنت کے اندر کیا کیا مقامات دیے جائیں گے, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجار کے جو مقامات تھے, یعنی جو بدکار ہوں گے ان کو جہنم کے اندر کیا کیا عذابات دیے جائیں گے, وہاں ان کے کیا معاملات ہوں گے, اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں کہ اس کو بندہ نہ سونگ کے جان سکتا ہے, نہ دیکھ کے جان سکتا ہے, نہ سن کے جان سکتا ہے، نہ چھو کے جان سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی عقل کے ذریعے اس کو جان سکتا ہے. یہ ساری اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دیں، آپ کو غیب کا علم حاصل ہوا، اور وما ہوا علی الغیب بھی دنین پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام خبریں اپنی امت کو بھی بیان فرمائیں، جو ان کے حق میں بیان کرنا ضروری تھا یا ممکن تھا. یہ بیان کرنے کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی آخری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وبحسب هذا التفسير ان يكون ديوانا مفردا يشتمل على اجزاء وحده وفيما اشرنا اليه من نكت الاحاديث التي ذكرناها كفايه واكثرها في الصحيح وعند الائمه. کہ یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں نا، اس کے لیے الگ سے بہت بڑی کوئی کتاب ہونی چاہیے، دیوان مفردہ، الگ سے کوئی دیوان ہونا چاہیے، الگ سے کوئی کتاب اس کی ہونی چاہیے جو کئی اجزاء پر مشتمل ہو، کئی اجزاء پر، کئی حصوں کے اوپر مشتمل ہو، صرف اس کے اندر یہی حضور علیہ السلام کی غیب کی خبریں ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حدیث کے نقطے آپ کے سامنے بیان کیے مختصر مختصر، جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اس میں کفایت ہے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ ان کو سن کر ہی جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر غیب کا علم عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں اس کی اکثر حدیثیں صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں اور آئمہ کے نزدیک یہ معتبر روایتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد علماء اہل سنت نے بکثرت اس موضوع پر کتابیں تحریر فرمائی، بالخصوص امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس موضوع پر جو ہے وہ کمال ہی کر دکھایا، اور صرف دو دن اور تحقیق کے مطابق فقط 8 گھنٹے میں آپ نے الدولۃ المکیہ جیسی کتاب بخار کی حالت میں تحریر فرمائے، وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر، کہ جب وہاں کے اس وقت کے ترکی گورنر نے اس کتاب کو سنا تو وہ جھوم اٹھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو یہ عطا فرماتا ہے، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر اعلی حضرت نے کئی کتابیں تحریر فرمائیں، اس کتاب کے اوپر کتاب تحریر فرمائی امباء الحی کے نام سے، امباء الحی بان کلامہ المسون عن کل شیء، کہ قرآن کے اندر ہر شیء کا بیان ہے، اعلی حضرت نے تحریر فرمایا عربی زبان میں، اور اس میں امام اہل سنت نے وہ کمال نقطے بیان کیے کہ عرب کے علماء میں سے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس کو اپنا عشق رسول بڑھانا ہو اس کتاب کا مطالعہ کیا کرے، امباء الحی کا، کہ اس میں امام اہل سنت نے بہت خوبصورت نقطے بیان فرمائے ہیں. یہاں تک یہ ہماری علم غیب کی فصل پوری ہوئی. اگلی فصل کے اندر، اگلے درس کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائی، اور آپ کو جو اذیت پہنچانا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کافی ہوا. ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، اور یہ حفاظت توکل کے منافی نہیں، کسی کی حفاظت ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں، اس لیے کہ توکل یہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے. یعنی آپ اسباب کو چھوڑ دیں، جو چیزیں اختیار کرنی چاہیے اس کو چھوڑ دیں، اس کا نام اسباب نہیں ہے. توکل یہ نہیں کہ آپ کھانا نہ کھائیں، توکل یہ نہیں کہ آپ مال نہ کمائیں، آپ روزی نہ کمائیں، یہ توکل نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، آپ کام کاج کریں، آپ روٹی پکائیں، کھانا کھائیں، لیکن نظر خالی کے اسباب پر ہونی چاہیے کہ آپ کو جو روزی دے گا وہ اللہ تبارک والا تعالیٰ دے گا، یہ روٹی خود سے آپ کی بھوک ختم نہیں کرے گی، یہ پانی خود سے پیاس نہیں بجھائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھوک کو ختم کرے گا، وہی پیاس کو مٹائے گا، وہی کیا پیاس کو ختم کرے گا. تو توکل نام ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور خالی کے اسباب کے اوپر نظر رکھے کہ کام بنائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بنائے گا. تو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مقدسہ سے سر نکالا، اور جو حفاظت پر وہاں پہ مامور صحابہ تھے، اب بھی استوانۂ حراسہ وہاں پر موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کے باہر جس ستون کے پاس حفاظت کیا کرتے تھے، وہ ستون آج بھی بطور نشانی وہ مقام موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر مبارک حجرے سے نکالا اور فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، کیونکہ میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور کئی آیتیں بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، فصل فی عصمت اللہ تعالی لہ من الناس و کفایت من آذاہ. قال اللہ تعالی واللہ یعصمک من الناس وقال اللہ تعالی واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. کہ اپنے رب کے حکم کے لیے رکے رہیے، صبر کیجئے، کیونکہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. وقال الیس اللہ بکاف عبدا، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. یا عبد سے مراد بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فرمایا قیل بکاف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعداءہ المشرکین وقیل غیر هذا. اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ ان کے دشمنوں یعنی مشرکین سے ان کو محفوظ فرمائے. وقال انا کفیناک المستہزئین، کہ جو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، آپ سے مذاق کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہیں، ہم خود ہی ان کا بندوبست کریں گے. وقال تعالی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یاد کیجئے وہ وقت کہ جب کافر آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے، آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو نعوذ باللہ یا تو قید کر لیں یا شہید کر دیں یا آپ کو بے وطن کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو یہ تمام کی تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے. قال اخبرنا القاضی الشہید ابو علی جن الصدفی بقراءتی علیہ والفقیہ الحافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعافری قال حدثنا ابو الحسین الصیرفی قال حدثنا ابو یعلی البغدادی قال حدثنا ابو علی جن السنجی قال حدثنا ابو العباس المروزی قال حدثنا ابو عیسی الحافظ قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا الحارث بن عبید عن سعید الجریری عن عبد اللہ بن شقیق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس إن صرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. آگے کچھ واقعات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس حوالے سے نکل کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب سفر کی سعادت ملتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام فرمانے کے لیے یہ لوگ درخت تلاش کیا کرتے تھے کہ جس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرما سکیں، دن میں آرام کر سکیں. تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تو ایک عربی آیا، یعنی عرب کے کا دیہاتی، اور اس نے تلوار سونت لی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور پھر کہا کہ من یمنعک منی، کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا. تو فارعدت ید الاعرابی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وسقط سیفہ، اور اس کی تلوار جو ہے وہ زمین سے گر گئی، وضرب براسه الشجره، اور اپنا سر اس نے درخت پہ دے مارا، حتیٰ کہ اس کا جو بھیجا تھا وہ بہنے لگ گیا. پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. وروی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا نزل منزلا اختار له اصحابه شجرة یقیل تحتها فأتاه اعرابی فاخترت سیفه ثم قال من یمنعک منی فقال اللہ عز وجل فأرعدت ید الاعرابی وسقط سیفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه فنزلت الآیہ. اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ غورس بن الحارث اس کے ساتھ پیش آیا, اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو عرابی تھا اس کا نام ہی غورس بن الحارث تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. پھر یہ اپنی قوم کی طرف آیا تو آ کے اپنی قوم کو اس نے کہا کہ جئتکم من عند خیر الناس, کہ میں تمہارے پاس سب سے بہترین ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں, یعنی اس اعتبار سے کہ اگر کوئی بندہ سر پہ پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے یا تلوار لے کے کھڑا ہو جائے, مارنے پہ پورا پورا قادر ہے, پھر اس کے بعد وہ معاملہ ہی برعکس ہو جائے, معاملہ ہی الٹ جائے, تو دشمن بالکل قبضے میں آ گیا, اس صورت میں معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے. قادر ہو کر بندہ کسی کو معاف کرے یہ اعلیٰ ظرفی کی مثال ہوتی ہے. تو اس لیے غورس بن حارث نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین ہستی کے پاس سے آ رہا ہوں, خیر الناس کے پاس سے آ رہا ہوں. اور اسی طرح کا واقعہ ایک مرتبہ غزوہ بدر کے موقع پہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو ایک منافق پیچھے پیچھے آ گیا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے, تو اس کو اس کے اندر ناکامی ہوئی اور اس کی تلوار بھی گر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آ گئی. فرماتے ہیں وقد رویت هذه القصة في الصحيح وأن غورس بن الحارث صاحب هذه القصة وأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عفا عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس وقد حكيت مثل هذه الحكاية وأنها جرت له يوم بدر وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته فاتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله وقد روي انه وقع له مثلها في غزوه غطفان بذي امر مع رجل اسمه دعثر بن الحارث وان الرجل اسلم فلما رجع الى قومه الذي اغروه وكان سيدهم واشجعهم قالوا له اينما كنت تقول وقد امكنك فقال اني نظرت الى رجل ابيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف من يدي فعرفت انه ملك واسلمت. یعنی اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنی غطفان کے موقع پر پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے جس کا نام دعثر بن الحارث تھا اور یہ اپنی قوم کا سردار تھا اور سب سے ان میں بہادر تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حوالے سے آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرے, لیکن یہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گیا اور اسلام بھی لے آیا. تو اس کی قوم نے کہا کہ تم تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں نعوذ باللہ ان کو شہید کر دوں گا, تو وہ کہاں گیا تمہارا کہنا, حالانکہ تمہیں قدرت بھی حاصل ہو گئی تھی, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے, قدرت بھی حاصل ہو گئی تھی. تو کہا کہ میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو ایک لمبے سے گورے شخص کو دیکھا, سفید رنگ کے شخص کو دیکھا جو بڑا لمبا تھا, اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں اپنی پیٹھ کے بل گر پڑا اور میری تلوار بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی. وہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فرشتہ ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہا ہے, لہذا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آ گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, قیل وفیہ نزلت هذه الآية یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ ایک قول کے مطابق یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی. جب ایک قوم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں, تمہیں ضرر پہنچائیں, تو اللہ نے ان کو اس سے روک دیا. اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تو اے ایمان والو جو تم پر اللہ نے نعمت کی, حالانکہ بچائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو ہم پر نعمت کی یہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا فائدہ پہنچنا یا آپ کی امت ہی کو فائدہ پہنچنا, جتنے مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کی شفقت و مہربانی ہمارے پر بڑھتی چلے جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی, تو اس کا فائدہ تمہاری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اسی واقعے کو مزید اور بیان کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ غورث بن حارث المحاربی, اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہیں تھی اور وہ آپ کے سر پر آ کے کھڑا ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہم اکفنیہ بما شئت, اے اللہ تو جس طرح چاہے میری طرف سے اس کو کفایت کر, یعنی میری اس سے حفاظت فرما. تو یہ اپنے منہ کے بل آ کے گر پڑا, منہ کے بل آ کے گر پڑا, اور پھر ایک تو ہے منہ کے بل گر پڑا اور ایک قول کے مطابق جو وہ پیٹھ کے بل گر پڑا اور اس کی جو تلوار تھی وہ بھی اس سے چھوٹ گئی. فرماتے ہیں وفی روایت الخطابی ان غورث بن الحارث المحاربی اراد ان یفتك بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یشعر به الا وهو قائم على رأسه منتصبا سیفه فقال اللهم اکفنیه بما شئت فانکب من وجهه من زلخة زلخها بین کتفیه ونظر سیفه من یده الزلخة وجع الظهر, یعنی اس کو پیٹھ پہ چوٹ لگی یا دونوں کندھوں کے درمیان چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل آ کے زمین پر گر گیا اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. وقیل فی قصته غیر هذا وذکر ان فیه نزلت یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے تو اس آیت کے نزول سے پہلے قریش کی طرف سے یک گونا خوف رہا کرتا تھا کہ وہ نقصان تو پہنچانے کی در پہ تھے ہی تھے, تو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچا سکتے تھے اور بعض مقامات پہ نقصان پہنچایا بھی, تکلیفیں پہنچائی بھی. لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں پھیلا کے تشریف فرما ہو گئے, یعنی آرام کیا اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے میری خدمت کرے, جو چاہتا ہے خدمت چھوڑ دے, اب قریش میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. وقیل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخاف قریشا فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني. ابو لہب کی بیوی جس کو قرآن میں حمالۃ الحطب کہا ہے, لکڑیا اٹھانے والی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کے اندر یہ کوئلے تک بچھا دیا کرتی تھی, گرم لکڑیاں کوئلے جیسی بچھا دیا کرتی تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر چل کے جاتے تو ایسا لگتا تھا جیسے نرم ریت کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب, اور اس کی بھی مذمت اس کے اندر بیان ہوئی حمالۃ الحطب کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو اور اس کے ہاتھ ٹوٹ ہی گئے, تباہ ہو ہی گیا وہ, نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا نہ اس کی اولاد نے اس کو فائدہ دیا, ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوگا, اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. جب یہ نازل ہوئی تو یہ بہت بدبخت بد نصیب عورت تھی, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی مسجد کے اندر پہنچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر موجود تھے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور یہ آپ کو تنگ کرے گی, تکلیف پہنچائے گی آپ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے فکر رہو, یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی, یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. تو وہ وہاں پہنچی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا, فیر من حجارت, پتھر تھا جس کو اینٹ سمجھ لیں موٹی سی, یہ تھی. وہ کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی ادھر ادھر, اس کو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے تھے, دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں لے لی تھیں, اس کی بصارت ہی چھین لی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی. جبکہ شیخ محقق نے روایت یہ نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے اپنے پروں کے اندر لیا ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی. تو اس نے کہا کہ عین صاحبو کا, آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کی سگی چچی تھی. لیکن اس کی بدبختی بد نصیبی تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے میری ہجو کی ہے, یعنی اس کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاتی تو یہ جو پتھر ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیتی, مارتی چہرے کے اوپر. لیکن اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر ہی نہیں آئے. فرمایا وذکر عبد بن حمید قال كانت حمالۃ الحطب تدع العضاه وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنما يطؤها كثيبا اهيلا. وذكر ابن اسحاق عنها انها لما بلغها نزول تبت يدا ابي لهب وتب وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم اتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه ابو بكر وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليها لم ترى إلا أبا بكر وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أين صاحبك فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. اب بعض واقعات اور بیان کر رہے ہیں کہ بعض صحابہ کرام علی مردوان اسلام لانے سے پہلے اور بعض منافقین کے واقعے, بعض مشرقین کے واقعے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچے. تو حکم بن ابی العاص کی روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے, آپ کو ڈرائیں گے. تو جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اپنے پیچھے سے ایک بھیانک آواز سنی اور ہمیں یہ گمان ہوا کہ جو مدینے کی وادی ہے, تہامہ کی وادی ہے, اس میں کوئی زندہ بچے گا ہی نہیں. ایسی خطرناک آواز ہم نے سنی اور خود ہم بھی غش کھا کے نیچے گر پڑے اور ہم اس وقت تک کھڑے نہیں ہو سکے جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان سے اپنی نماز ادا کر کے اپنے گھر نہیں چلے گئے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی. اسی طرح کہتے ہیں, یہ حکم بن ابی العاص کی روایت کے اندر ہے کہ ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ دوسری رات آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ڈرائیں. تو جیسے ہی ہم قریب پہنچے تو صفا اور مروہ یہ چلتے ہوئے ہمارے درمیان حائل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. یہ تمام کی تمام روایتیں حسن صحیح درجے کی روایتیں موجود ہیں جو کتب احادیث کے اندر معروف ہیں. فرماتے ہیں وعن الحکم ابن ابی العاص تواعدنا على النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتى اذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا انه بقي بتهامة احد فوقعنا مخشيا علينا فما اقفنا حتى قضى صلاته ورجع الى اهله ثم تواعدنا ليلة اخرى فجئنا حتى اذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اور ابو جہم بن حذیفہ دونوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے. ارادہ کیا نعوذ باللہ ایک رات کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. قتل کے ارادے سے گھر پر پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے تلاوت فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا, نماز شروع کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, پہلے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لہم من باقیہ. آخر میں جب یہ آیت پڑھی فہل ترى لہم من باقیہ, کہ کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو, تو یہ کپ کپاٹ تاری ہو گئی کہ ایسا خوفناک عذاب یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جو عاد و ثمود پر نازل ہوا. اور آخر کے جو الفاظ تھے فہل ترى لہم من باقیہ, کہ ان میں سے کسی کو تم باقی دیکھتے ہو, تو ابو جہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ انجو, نجات پاؤ, یعنی چلو جلدی کے ساتھ یہاں سے. یہ دونوں کے دونوں وہاں سے نکل پڑے, آئے تھے شہید کرنے کے لیے لیکن خود اپنے اوپر ان پر ڈر طاری ہو گیا. قاضی ازمالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی ابتدا تھی کہ یہ دل کے اوپر ان کے اثر ہونا شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ اس طرح کے واقعات پیش آئے, آخر میں اپنی بہن سے قرآن سنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائی, چاہے کوئی شہید کرنے کے لیے پہنچا ہو, تکلیف دینے کے لیے پہنچا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمایا کرتا تھا. کچھ اور واقعات ہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے اندر حفاظت فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں ہماری جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.